الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم. اس مجلس کا عنوان جو اعلان میں ہم نے پڑھا وہ اصلاح معاشرہ ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ عرض ہے کہ ہمارے دین اسلام کے پانچ بڑے بڑے شعبے بتلائے جاتے ہیں. پہلا شعبہ ہے عقائد کا، دوسرا شعبہ ہے عبادات کا، تیسرا شعبہ ہے معاملات کا، چوتھا شعبہ ہے معاشرت کا، اور پانچواں شعبہ ہے اخلاق کا. یہ پانچوں شعبوں میں جب دین اسلام ہوگا تو انسان صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کے قابل ہوگا، اور اللہ تعالی کے یہاں کامل اسلام، صحیح اسلام کی قدر و قیمت ہے. خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا، ایمان والوں پورے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی ہمارے عقیدے بھی اسلامی ہو، عبادات معاملات معاشرت اخلاق اسلامی ہو، تو ہم صحیح معنی میں مسلمان کہلائیں گے. یہ پانچوں شعبوں میں سب سے بنیادی چیز ہے عقیدہ، جس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے. اگر ایمان مضبوط ہوگا، ایمان صحیح ہوگا، عبادات بھی صحیح ہوگی، معاملات بھی صحیح ہوں گے، معاشرت بھی صحیح ہوگی اور اخلاق بھی صحیح ہو جائیں گے. تو سب سے پہلی بہت اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان اور اسلام کو مضبوط کریں، ہماری دینداری صحیح ہو، سچی ہو اور پکی ہو. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ایمان والوں کو ایمان میں آنے کا حکم دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پکے اور سچے ایمان والے بن جائیں. بزرگوں، اس وقت سب سے بڑی کمزوری ہمارے ایمان کی ہے. ایمان اگر پاور فل ہو جائے گا تو پھر خود بخود عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق درست ہوتے چلے جائیں گے. ایمان کو مضبوط کرنے کی، فکر کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. میں اس مجلس میں ایک دو باتیں آپ کو عرض کروں. اللہ نے اس وقت مجھے اور آپ کو ایمان دیا ہے. سب زبان سے کہو الحمدللہ. ذرا بلند آواز سے کہیے الحمدللہ کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. اب ضرورت یہ ہے کہ ہمارا ایمان ترقی کرے، ایمان ہمارا مضبوط ہو. اور سب سے بڑی فکر یہ ہے کہ ایمان زندگی سے نکل نہ جائے، ایمان دلوں سے نکل نہ جائے. یہ سب سے بڑی فکر کی ضرورت ہے. اس وقت کا زمانہ وہ ہے جس میں ایمان بہت تیزی سے نکل رہا ہے. حدیث شریف کی مشہور کتاب مشکات شریف میں جہاں کتاب الفتن شروع ہوا، وہاں سب سے پہلی حدیث یہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس امت کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح میں ایک آدمی ایمان والا ہے، نعوذ باللہ شام کو آدمی کافر ہے. شام کو ایک آدمی ایمان والا ہے، رات گزر کر صبح ہوئی، نعوذ باللہ وہ آدمی کافر ہو چکا، مرتد ہو چکا. یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا. صبح میں ایمان والا، شام کو کافر، شام کو ایمان والا، صبح میں کافر. اتنی جلدی جلدی زندگی سے ایمان نکلے گا. اللہ میری، آپ کی، ہماری نسلوں کی، امت کے ایمان کی اپنے کرم سے حفاظت فرمائے. ہم سب کی سب سے بڑی فکر اس وقت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہماری نسلوں کا ایمان سلامت رہے، ارتداد سے ہماری حفاظت ہو جائے. میرا خیال یہ ہے کہ آپ سب بھی یہ چاہتے ہوں گے کہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان سلامت رہے. کون چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا. ماشاء اللہ. ہو جیسے اب میں چند کام آپ کو بتاتا ہوں. اس کو کوئی جذباتی جلسہ مت سمجھو, اس کو کوئی تقریر جذباتی جوشیلی کا جلسہ مت سمجھو. مجھے وہ بھی آتا ہے الحمدللہ, نیٹ پر میری ایسی سینکڑوں تقریر ہے, لیکن اس وقت میں آپ کے لیے کام کی باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلا کام, اپنا اور اپنی نسلوں کا ایمان بچانے کے لیے, اس کو نوٹ کر لو, دل دماغ میں اتار لو, انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ ہمارا اور ہماری نسلوں کا ایمان بچائیں گے. اور ایمان مضبوط ہوگا تو معاشرت خود بخود صحیح ہو جائے گی, معاملات صحیح ہو جائیں گے, اخلاق صحیح ہو جائیں گے, عبادات صحیح ہو جائے گی. بخاری شریف میں ایک صحابی کی بات کتاب الایمان میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ لائے. وہ صحابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب کبھی ملتے تھے تو کہتے تھے کہ آؤ بیٹھو, ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان تازہ کرتے ہیں. نؤمن الساعة, آؤ مل جل کے بیٹھو, ایمان کو ہم تازہ کرتے ہیں. یہ صحابہ کرتے تھے, تابعین کے ساتھ کرتے تھے. حالانکہ صحابہ کرام ان کا ایمان اتنا پاورفل کہ قیامت تک آنے والی امت کے لیے ان کے ایمان کو معیار بنایا, لیکن پھر بھی وہ تابعین کے ساتھ بیٹھ کر ایمان کو تازہ کرتے. چلو آؤ اس مبارک مجلس میں میں اور آپ سب مل کر اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں. اور ایمان کیسے تازہ کریں گے؟ ہم سب مل جل کے کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں. میں پڑھتا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ پڑھو, اس کی برکت سے ہمارا ایمان انشاءاللہ تازہ ہوگا. پڑھیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پڑھیے سب ایک ساتھ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ طیبہ یہ ایمان کو تازہ کرنے والی چیز ہے. ایک دوسری چیز ہے کلمہ شہادت, میں وہ بھی پڑھتا ہوں, آپ بھی میرے ساتھ پڑھیے. اس کے لیے شہادت کی انگلی اٹھائیے اور کلمہ شہادت پڑھیے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. پڑھیے پورے یقین کے ساتھ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ شہادت ہو گیا. اب میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں, جنت دلانے والا وعدہ. اتنے سارے علماء اکابرین کے حاضری میں وعدہ کرو کہ روزانہ اپنے گھر میں اپنی بیوی اور اپنے بچوں کے ساتھ کم از کم تین مرتبہ کلمہ طیبہ اور تین مرتبہ کلمہ شہادت کا مذاکرہ کریں گے. سب کہیے انشاءاللہ. تین مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تین مرتبہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ تین تین مرتبہ گھر کا ہر فرد پڑھے، ہر پرسن، گھر کا ہر انسان پڑھے. اور گھر میں آپ جو لینگویج بولتے ہو، جو زبان بولتے ہو، اس میں اس کا ٹرانسلیشن ہو جائے، اس کا ترجمہ ہو جائے، اس کا میننگ ہو جائے گھر میں بولی جانے والی زبان میں، تو اس سے ایمان تازہ ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اور ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ معاشرہ بھی صحیح ہو جائے گا. ایک دوسرا کام میں آپ سے عرض کرتا ہوں، وعدہ کرو کہ کریں گے انشاءاللہ. سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ 40 مسلسل دن تک، 40 روز تک حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کی سنت موقعہ دیکھی. اب جو نماز آئے گی فجر کی نماز آئے گی، اس میں ہم دو رکعت سنت موقعہ پڑھتے، پھر دو رکعت فرض پڑھتے. صحابی فرماتے میں نے ایک مہینے سے زیادہ تقریباً 40 دن واچ کی، دھیان اور توجہ سے دیکھا کہ ان دو رکعت سنتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھتے ہیں. تو کہا میں نے دیکھا کہ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہیں، دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل ہو اللہ احد پڑھتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹینیو مسلسل معمول تھا، اکثر و بیشتر یہ عمل تھا کہ فجر کی دو رکعت سنت میں پہلی رکعت میں کون سی سورت پڑھو گے بولیے، قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں کیا پڑھو گے، قل ہو اللہ احد. اور نسائی شریف کی ایک روایت میں ہے کہ مغرب کی دو رکعت سنت موقعہ، مغرب میں تین فرض کے بعد دو رکعت سنت موقعہ پڑھی جاتی ہے، اس میں بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ہو اللہ احد پڑھتے تھے. لہذا جو بھی سن رہے سب وعدہ کرو کہ آج فجر سے ہی دو رکعت سنت، اور آئندہ کل مغرب میں دو رکعت سنت، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل ہو اللہ پڑھیں گے. سب کہیے انشاءاللہ، اور موت تک پابندی سے پڑھیں گے، کہیے انشاءاللہ. فائدہ کیا ہوگا؟ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، سب کہو محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کو سوتے وقت کیا پڑھوں؟ صحابی نے سوال کیا کہ رات سوتے وقت پر میں کیا پڑھوں، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات بہت سی چیزیں حضور نے بتلائی، ایک بات ان کو فرمائی کہ رات سوتے وقت پر بستر پر بیٹھ کر قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو. پھر آگے جو فرمایا وہ کروڑوں خربوں روپے کی بات ہے، ملین ملین ٹریلین کی بات ہے. ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھو، اس میں شرک سے براءت ہے، شرک سے براءت ہے، تمہارا ایمان شرک سے صاف ہوگا، شرک سے پاک ہوگا، تمہارا ایمان شرک سے ریفائنڈ ہو جائے گا. یہ بات حدیث میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. اور قل ھو اللہ احد ایمان کی انرجی ہے، ایمان کا پاور ہے، ایمان اس سے مضبوط ہوتا ہے. اب مسلمان کا دن فجر سے شروع ہوتا ہے، سنت موقعہ میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی، ایمان پاک ہو گیا، ریفائنڈ ہو گیا. دوسری رکعت میں قل ھو اللہ پڑھی، ایمان تر و تازہ ہو گیا. اور مسلمان کی رات مغرب سے شروع ہوتی ہے، تو مغرب کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لی، قل ھو اللہ پڑھ لی، تو پوری رات ایمان مضبوط رہے گا. فجر میں پڑھو گے تو پورا دن ایمان مضبوط رہے گا. اس لیے سب نیت کر کے جاؤ کہ آج سے فجر کی سنت اور مغرب کی سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں گے. اس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، شرک سے پاک ہوگا. اور ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ معاشرہ بھی ہمارا درست ہو جائے گا. ایک بات عرض کرو، دیکھو عبادت جس میں نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور معاشرت نکاح ہے، شادی ہے، منگنی ہے، رشتہ طے کرنا ہے، یہ سب معاشرتی مسائل ہیں، گھر والوں کے حقوق، اڑوس پڑوس والوں کے حقوق. اب دھیان سے بات سنیے، ہمارے ایک بزرگ مثال دیتے کہ عبادت والے دین پر عمل کرنے کے لیے مثلا 1 کلو ایمان کی ضرورت ہے، 1 کلو گرام ایمان ہے مثال کے طور پر، تو آدمی عبادت والے دین پر آسانی سے عمل کرے گا. لیکن معاشرت، کہ میری معاشرت اسلامی ہو جائے، تو اس سے 10 گنا زیادہ 10 کلو ایمان کی ضرورت پڑتی ہے. عبادت والے دین پر عمل آسان ہے، 1 کلو ایمان سے عبادت والے دین پر عمل ہو سکتا ہے. لیکن معاشرت والے دین پر عمل کرنے کے لیے 10 گنا زیادہ ایمان چاہیے. 10 کلو ایمان ہو تو آدمی معاشرت والے دین پر عمل کر سکتا ہے. اس لیے میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ایمان مضبوط ہوگا، ایمان پاور فل ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ بھی خود بخود اصلاح اس کی ہو جائے گی، ہمارا معاشرہ انشاءاللہ پاکیزہ ہو جائے گا. ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کی دعا، یہ تیسرا سبق. یہ دعا پڑھو، اس میں جمع کا صیغہ ہے، اپنے گھر والوں کی، اپنی قیامت تک آنے والی اولاد کی نیت کر کے دعا پڑھو. جو مسلمان اس قرآنی دعا کو پڑھے گا، اپنی نیت، اپنے خاندان کی نیت، قیامت تک آنے والی نسلوں کی نیت، اس دعا کی طاقت اور تاثیر یہ ہے کہ اللہ مرتد ہونے سے انشاءاللہ بچا لیں گے. اس دور کا سب سے خطرناک فتنہ ارتداد ہے، ذہنی ارتداد،
عملی ارتداد، عقیدے کا ارتداد، یہ اس دور کا خطرناک فتنہ ہے. لیکن جو مسلمان یہ دعا مانگے گا اللہ ارتداد سے انشاءاللہ اس کی حفاظت کریں گے، ہر طرح کے ارتداد سے حفاظت ہوگی. یہ تیسرا سبق دے رہا ہوں. سب وعدہ کرو کہ انشاءاللہ یہ دعا بھی اللہ سے مانگیں گے. کتنی پیاری دعا سکھائی اللہ نے قرآن میں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ قرآنی دعا جمع کے سیگے کے ساتھ دعا، تاکہ سب کی نیت کر لے رہے. زبردست چیز اللہ سے مانگی، ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ایمان سے ہٹا نہ دینا. اے اللہ آپ نے ہم کو ایمان دیا، ایمان والے والدین کے گھر میں پیدا کیا، ایمان والے خاندان میں پیدا کیا. اے اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اے اللہ ہم ایمان پر ہیں، لیکن اب ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو ایمان سے ہٹا نہ دینا، اپنی رحمت سے ایمان پر جمع کر کے رکھنا. یہ دعا پھر پڑھتا ہوں، یاد کر لیجئے. موبائل میں ادھر ادھر کی چیزیں محفوظ رکھتے، ایسی کام کی چیزیں محفوظ رکھو، اس سے انشاءاللہ ارتداد سے حفاظت ہوگی. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا اللہ تعالی کی سکھائی ہوئی دعا ہے. جو مسلمان یقین کے ساتھ یہ دعا اللہ سے مانگے گا اللہ اس کی اور اس کے نسلوں کے ایمان کی حفاظت کریں گے، ارتداد سے بچا لیں گے، غلط راستے سے بچا لیں گے، گمراہ ہونے سے بچا لیں گے، اور انشاءاللہ ایمان پر اللہ نسلوں کو استقامت عطا کریں گے. یہ دعا یاد کر لیجیے، یہ تیسرا سبق ہو گیا. یہ تین سبق، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت کا تین تین مرتبہ مذاکرہ، فجر اور مغرب کی سنت میں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ پڑھنا، اور ربنا لا تزغ والی دعا مانگنا. جو مسلمان یہ کرے گا اللہ اس کی اور اس کے نسلوں کی انشاءاللہ ایمان کی حفاظت کریں گے، ارتداد سے بچا لیں گے. سارے لوگ عزم کرو کہ یہ تین کام انشاءاللہ کریں گے. اب اسلامی معاشرے کی دو بنیاد بتا دیتا ہوں. دو بنیاد، فاؤنڈیشن، یہ دو چیز آ جائے گی ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ ہو جائے گا، اور وہ معاشرہ اصلاح شدہ ہو جائے گا. بہت اچھی طرح سمجھ لو، اسلامی معاشرے کی دو بنیادیں ہیں. نمبر ایک، حیا اور شرم. پہلی بنیاد اسلامی معاشرے کی حیا اور شرم. اس لیے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی بات فرمائی، اضافات کل حیا ففعل ما شئت. جب زندگی سے حیا نکل جائے، شرم نکل جائے، تو پھر جو چاہے کرو. آدمی آزاد ہو جاتا ہے، آوارہ ہو جاتا ہے. اور اس زمانے کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے آزادی، خیال کی آزادی، سوچ کی آزادی، جس کو کہتے ہیں فری لائف، تو میں کہا کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کو، فری لائف از اے فریز لائف، آزاد زندگی سرد زندگی ہے، فریز لائف ہے وہ زندگی جس میں حرکت نہ ہو، سرد ہو، ٹھنڈک ہو، وہ آزاد لائف ہے، فری لائف ہے. حیا اور شرم یہ اسلامی معاشرے کی پہلی بنیاد ہے کہ انسان کی زندگی میں حیا اور شرم ہو. انسان بیوی کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، پیار کی نظروں سے دیکھتا ہے. اور خدا تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِ مَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. لیکن اپنی ماں کو بھی انسان رحمت کی نظروں سے دیکھتا ہے. بہت فرق ہے بیوی کو جس نظر سے دیکھے، ماں کو جس نظر سے دیکھے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اسلام ہمیں ہر جگہ حیا شرم کی تعلیم دیتا ہے. حیا ہو شرم ہو یہ بہت بڑی ایمان والے کی خوبی ہے. حدیث میں ارشاد فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان 70 سے زیادہ شعبے ہیں اور اس میں ایک بڑا اہم شعبہ حیا اور شرم ہے. یہ حیا اور شرم اسلامی معاشرے کی پہلی بنیاد ہے. آج زندگیوں میں حیا شرم نہیں رہی تو پھر گناہ کرنا آسان، نیکیاں کرنا مشکل ہو گیا. حیا شرم ہو، سبحان اللہ، ایک نوجوان لڑکی ایک معصوم نبی کو بلانے آ رہی ہے. نبی معصوم ہوتے، ہمارا ایمان ہے انبیاء معصوم ہے، لیکن ایک نوجوان لڑکی، ان کی خدمت کی دو بہنوں کی، تو ایک لڑکی نبی کو بلانے کے لیے آتی کہ آئیے ہمارے گھر پر. وہ لڑکی ایسی چال چل رہی ہے، سر جھکا کر، نظروں کو نیچا کر کے، پورے بدن کو ڈھانک کر، مکمل پردے اور حیا شرم کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی حیا شرم کی شہادت دی. اللہ شہادت دے لے، اللہ تعالیٰ خود شاہد ہو رہے اس نوجوان بہن بیٹی کی حیا شرم پر. فرما رہے فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، ایک بہن حیا شرم کا پیکر، حیا شرم کا مجسمہ بن کر کے آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے. امت کی بہن بیٹیوں، امت کے نوجوانوں، اپنے اندر حیا شرم پیدا کرو. حیا شرم ہمارے اسلامی معاشرے کی پہلی اہم ترین بنیاد ہے. اور دوسری بنیاد ہے ہمارے معاشرے کی، اسلامی معاشرے کی، وہ ہے سادگی، سمپلزم، سادگی. یہ ہمارے معاشرے کی دوسری بنیاد ہے. اسلامی معاشرہ، اصلاح شدہ معاشرہ، اس کی دو بنیاد حیا اور شرم اور سادگی. اور تمام انبیاء کرام نے یہ دونوں چیز کا ثبوت دیا، خصوصاً خاتم الانبیاء اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیا شرم والے اور کمال سادگی والے. اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو حیا شرم کا درس دیا، سادگی کا درس دیا. آؤ مسلمانوں، زندگی کے ہر موقع پر حیا شرم اور سادگی کو اپنے معاشرے میں لاؤ، وہ معاشرہ انشاءاللہ اسلامی معاشرہ ہوگا. اللہ خوش ہوں گے، برکتیں ہوگی. آپ نے حدیث سنی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعظم النکاح برکہ ایسرہم اونا، بڑی برکت والی وہ شادی جس میں خرچ مشقت کم سے کم ہو، اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ برکت عطا فرمائے. سادگی، سمپل نکاح، منگنی، تقریبات. اور میں آپ کو عرض کروں اپنے بڑوں سے ایک سنی ہوئی بات، امت اگر چار چیزوں میں سادگی لے آئے تو امت کے مالی مسائل انشاءاللہ حل ہو جائے. آج جہاں دیکھو وہاں پیسوں کی تکلیف ہے، منی کرائسس کا دور ہے، جس کو کہو پیسوں کی تکلیف. اگر چار چیزوں میں سادگی آتی ہے تو امت کے مالی مسائل حل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ اسلامی معاشرہ بن جائے گا. چار چیزیں میں گنواتا ہوں، اللہ کرے ہماری زندگیوں میں آ جائے. پہلا نمبر ہے تقریبات. تقریبات، ہماری یہاں کوئی بھی تقریب ہو، وہ تقریب ہمیں سنت طریقے سے کرنی. عقد نکاح ہو، ولیمہ ہو، بارات ہو، بچے کی پیدائش ہو، ختنہ ہو، کوئی بھی موقع ہو یا کسی کا انتقال ہو جائے، ہماری ساری تقریبات سادگی والی مسنون طریقے کی ہو. ایک واقعہ سناؤں آپ کو قرآن مجید سے، آپ سوچئے تھوڑی سی دیر کے لیے، میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی ایسی ہے، ایک تفسیری روایت کے مطابق وہ نکاح آسمان پر ہوا، اللہ تعالی نے کروایا، جبرائیل امین فرشتے کے فرشتوں کے سردار ان کو اللہ نے گواہ بنایا. اب سوچئے جو نکاح اللہ نے آسمانوں پر کرایا اور جبرائیل امین کو اللہ تعالی نے گواہ بنایا، سبحان اللہ، کیسا نکاح، کیسا نکاح. قرآن میں تذکرہ فرمایا، فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہو گئی، اللہ تعالی نے آسمان پر نکاح کرایا، دنیا میں صرف رخصتی عمل میں آئے. سوچئے حضرت زینب کون ہے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن ہے، امیمہ بنت عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہے، ان کی بیٹی ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، اللہ کے نبی کی سگی پھوپھی زاد بہن ہے اور بڑی خوبصورت ہے، بڑے اونچے خاندان کی ہے، اور نبی جی سے اللہ نے نکاح کروایا. قرآن کے ظاہری الفاظ بھی یہی کہہ رہے، فلما قضى زيد منا وطرا زوجناكها، اللہ فرماتے ہم نے نکاح کرایا. اب جب اس نکاح کی رخصتی ہوئی تو صحابہ نقل کرتے، کہ اس موقع پر سب سے بڑا ولیمہ ہوا. سب سے بڑا ولیمہ, اتنا بڑا ولیمہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نکاح میں نہیں کروایا. کسی نکاح میں اتنا بڑا ولیمہ نہیں کروایا جتنا حضرت زینب سے نکاح کے وقت کرایا. حالانکہ بیوہ عورت, پہلا نکاح حضرت زید سے ہوا تھا. قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام ہے حضرت زید رضی اللہ عنہ, ان سے نکاح ہوا تھا. وہاں سے طلاق ہو گئے, بیوہ ہو گئے, اور اب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کا نکاح ہو رہا ہے. سب سے بڑا ولیمہ کیا ہوا ولیمے میں؟ دھیان سے سن لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا ولیمہ جو نکاح آسمان پر ہوا, جبرائیل اس میں گواہ ہے. صحابہ نقل کرتے ہیں, ایک بکری ذبح کی گئی. بولیے زبان سے کیا ذبح ہوا؟ ایک بکری ذبح ہوئی, اور اس پر صحابہ یہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا ولیمہ. ایسا ولیمہ حضور نے کبھی نہیں کرایا جو حضرت زینب کے وقت کرایا. ایک بکری ذبح کرائی, اور جب کھانا تیار ہو گیا حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا, حضرت انس کی والدہ, انہوں نے حلوہ بنا کر بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے لیے کیسے دعوت کھلائی وہ بھی سنیے. اس لیے سنا رہا ہوں قرآن حدیث کی بات تاکہ ہمارے ولیمے اس طرح ہو جائے, ہماری دعوتیں اس طرح ہو جائے. کہو انشاءاللہ کریں گے. پہلے سے کوئی دعوت نامہ نہیں, پہلے سے کوئی انوائٹیشن کارڈ نہیں. جب کھانا پک چکا, ایک بکری اور حلوہ آ گیا, تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ جو خادم تھے ان سے کہا, انس جاؤ کچھ نام گنوائے, ان کو کھانے پہ بلا کے لے آؤ. پھر کیا فرمایا, انس راستے میں تمہیں محلوں کے کناروں پر جو ملے ان کو بلا کے لے آؤ کہ چلو نبی جی کا ولیمہ ہو رہا ہے. کچھ لوگوں کے نام دیے, کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا, انس جو مل جائے راستے میں ان کو لے آؤ کہ نبی جی کا ولیمہ ہو رہا ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ نکلے اور محلے کے کنارے پر کھڑے ہو گئے. گزرنے والوں کو کہہ رہے چلیے نبی جی کے گھر پر آئیے, ولیمے کی دعوت ہو رہی. ان کے یہاں تکلف نہیں تھا, تسنو نہیں تھا کہ پہلے سے ہمیں انوائٹیشن کارڈ نہیں ملا, ہمیں یہ انوائٹ نہیں کیا گیا, ہمیں مدعو نہیں کیا گیا. کھانا پکنے کے بعد بلایا جا رہا ہے اور جمع ہو گئے. گھر مبارک بھر گیا, صفا کا چبوترا بھر گیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلانا شروع کر دیا. کہا دس دس آدمی کے حلقے لگا لو, دس آدمی کا حلقہ لگاؤ, کھانا رکھو, کھاتے جاؤ, دوسرے آدمی آتے جائیں. یہ سب سے بڑا ولیمہ جس میں ایک بکری ذبح کی گئی. اے مسلمانوں, اللہ ہمارے یہاں ایسے مسنون ولیمے کو زندہ فرما دے. دینی بھائیوں, یہ وہ نکاح ہے جو آسمان پر ہوئے, جبرائیل گواہ, وہ ولیمے میں ایک بکری ذبح ہو. آئیے ذرا ایک رخ اور بتلاؤں آپ کو. میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک کنواری عورت سے نکاح کیا، ایک کنواری بس، باقی سب بیوائیں تھیں، کوئی ڈبل بیوہ، کوئی ٹریپل بیوہ، تین تین جگہ بیوہ ہوئی. ایسی عورتوں کو میرے آقا نے سنبھالا ہے، سہارا دیا ہے، ایک کنواری لڑکی سے نکاح کیا، اور وہ بھی اللہ کی مرضی سے، جن کا تذکرہ قرآن کی تقریباً 20 سے زیادہ آیتوں میں، وہ ہے بہت محبت سے نام لو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ، سب کہو محبت سے رضی اللہ تعالی عنہا. ایک کنواری سے نکاح ہوا، اور وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے باپ کی بیٹی. سبحان اللہ. اب اس موقع پر کیا ولیمہ ہوا؟ ایک انصاری صحابی کے یہاں سے، بغور سنیے، عمل کی نیت سے سنیے، ایک انصاری کے یہاں سے ایک باؤل میں، ایک کٹورے میں دودھ آیا، اور جب وہ دودھ پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں موجود صحابہ سے کہا، ارشاد فرمایا، باری باری یہ باؤل سے، کٹورے سے دودھ پی لو، تمہارے نبی کا ولیمہ ہو رہا ہے. ایک کنواری لڑکی سے نکاح ہوا، وہ بھی صدیق اکبر جیسے وفادار کی بیٹی سے، جن کا نکاح اللہ کی مرضی سے ہوا، جو نکاح اللہ کو پسند تھا، جس عورت کی فضیلت اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے، الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جن کے پاکیزہ ہونے کی اللہ گواہی دے وے. لیکن اس ولیمے میں ایک دودھ کا باؤل آتا ہے، کٹورا آتا ہے، اور اس میں ولیمہ ہو رہا ہے. کبھی کبھی اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں حضرات علماء کرام کی خصوصی مجلسی ہوتی. ایک مرتبہ اکابرین ملت کی حاضری میں علماء کرام کو اصلاح معاشرہ کا کام کیسے کرنا وہ سمجھایا جا رہا تھا، مجھے بھی بزرگوں نے فرمایا کچھ تو بھی کہہ دے ان علماء کرام کو، تو میں نے یہی واقعہ سنایا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے نکاح کے موقع پر سب سے بڑا ایک بکری کا ولیمہ ہوا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے موقع پر ایک دودھ کے باؤل سے ولیمہ ہوا. تو میں نے حضرات علماء کی خدمت میں عرض کیا، فقیر کی رائے یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں دودھ والا، کٹورے والا ولیمہ زندہ کریں تو امت انشاءاللہ ایک بکری والے ولیمے پر رکے گی. یہ ہمارا طرز عمل ہے. جتنا سادگی کا معاملہ ہوگا اتنی خیر و برکت ہوگی. تو ایک ہے تقریبات میں سادگی، نکاح ہو، منگنی ہو، ولیمہ ہو، کوئی بھی تقریب ہو، اس تقریبات کے موقع پر سادگی ہو، مسنون طریقہ ہو. نمبر دو، تعمیرات میں سادگی. آج امت تعمیرات میں، وہ بھی ایلیویشن میں، یعنی صرف دکھاوے میں، بڑی بڑی رقم امت کی خرچ ہو رہی ہے. تعمیر کرو، مضبوط کرو، اچھی کرو، ضروریات کی تکمیل والی ہو، لیکن صرف دکھلاوا، تعمیرات سادگی والی. ایک صحابی نے کچھ گنبد جیسا بنایا، مکان بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف سے تشریف لے گئے، پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو کہا فلاں صحابی کا. بس طبیعت اقدس پر ناراضگی کے اثرات ہو گئے،
اس صحابی کو پتا چلا تو اپنے گھر کا وہ گنبد نما توڑ کے ختم کر دیا. ہم تم ہوتے تو آ کر کے عرض کرتے آقا آپ کی چاہت تھی میں نے توڑ دیا. لیکن صحابہ تو بڑے گہرے ظرف کے تھے, عرض کرنے بھی نہیں آئے. ایک لمبے زمانے کے بعد آقا کا وہاں سے گزر ہوا, پوچھا وہ گنبد کہاں گیا, کہا وہ تو آپ کے منشے سے اسی دن انہوں نے توڑ دیا تھا. اپنی امت کو سادگی سکھائی آقا نے تعمیرات میں کہ تعمیرات سمپل کرو. میرے ایمان والے بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے جو حجرے بنائے وہ حجرے اتنے چھوٹے تھے کہ اس میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرماتے تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے سونے کی الگ تھلگ جگہ بھی نہیں ہوتی تھی, وہیں ماں عائشہ سوتی تھی. عورتوں کو بہت دنوں میں نماز نہیں ہوتی. جب اللہ کے نبی سجدے میں جاتے تو حضرت عائشہ کو ہاتھ لگاتے وہ بیٹھ جاتی اور حضور سجدہ فرماتے. اتنے تنگ مکان میں آقا نے اپنی پیاری بیویوں کے ساتھ زندگی گزاری ہے. اللہ نے ہمیں مکان دیے, وسیع دیے, عالی شان دیے, اللہ کی نعمت ہے, شکر ادا کرو اس پر. اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مدینے پاک لے جائے, کہو آمین. جام سلام پیش کرتے ہیں جالی مبارک پر. وہ جو جالی مبارک کا احاطہ ہے اتنی جگہ میں 9 پاکیزہ بیویوں کے حجرات تھے, کمرے تھے, روم تھے. اور ایک روایت میں لاڈلی جنتی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا حجرہ بھی اسی میں تھا. ٹوٹل 10 کمرے اتنے احاطے میں تھے. اندازہ لگاؤ کتنے چھوٹے چھوٹے وہ حجرے ہوں گے. کتنی سادگی میں آقا نے زندگی گزارے, لیکن کتنے پر نور تھے, کتنے بابرکت تھے. کہ چھوٹے تھے لیکن اتنے بابرکت کہ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ ایک سورت کے نام پر کر دیا, سورۃ الحجرات. پوری سورت نازل فرما دی, قرآن کی آیت میں تذکرہ فرما دیا, ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. تعمیرات کی سادگی, تیسری بات فرمائی, مطعومات کی سادگی, کھانے پینے میں سادگی. میرے پیر و مرشد, کیونکہ حنفی کے اپنے زمانے کے ابو حنیفہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مفتی صاحب نے, مولانا صاحب نے سوال کیا. حضرت سوال یہ ہے کہ میٹھا پہلے کھائے یا بعد میں کھائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے, میٹھا پہلے کھائے یا بعد میں کھائے, کیا سنت ہے؟ سوال سنا, کچھ دیر سکتے میں خاموش رہے. ایک بہت گہری درد اور آہ کے ساتھ ارشاد فرمایا, بھائی عامتاً میرے آقا کے دسترخوان پر 2 چیزیں کھانے میں جمع نہیں ہوتی تھی. میرے آقا کے دسترخوان پر عام طور پر 2 چیزیں کھانے کی جمع نہیں ہوتی تھی. پھر ہم کیسے بحث کریں کہ پہلے میٹھا کھاوے یا بعد میں میٹھا کھاوے؟ کبھی کبھار اس میں اتفاق ایسا ہوتا تھا. ایمان والو, آقا نے کھانے پینے کی سادگی سکھائی, مطعومات میں سادگی, اور چوتھی چیز ملبوسات میں سادگی, لباس کپڑے اس کی سادگی. یہ 4 چیزوں میں سادگی آ جائے, تقریبات, تعمیرات, مطعومات اور ملبوسات, تو انشاءاللہ اللہ تعالی امت کا مالی نظام درست کر دیں گے. مالی مشکلات دور فرمائیں گے اور اللہ تعالی معاشرے کو انشاءاللہ اسلامی بنا دیں گے. حیا ہو، شرم ہو، سادگی ہو. اور ایک بات اختتام پر عرض کروں، یہ نشہ اور چیزیں، ڈرگز، منشیات، جس کو قرآن نے حرام ہونے کا اعلان کیا، فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو، یہ شراب، یہ ڈرگز، یہ جوا، یہ سب ہماری شریعت میں حرام ہے، گناہ کے کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، ان حرام چیزوں سے بچاؤ. مسلمانوں ایک بات سن لو، کاش کے میرے پاس وقت میں گنجائش ہوتی بہت تفصیل سے اس موضوع پہ عرض کرتا. ایک بات سن لو، یہ ڈرگز اور نشہ اور چیزیں جہاں حرام ہے، گناہ ہے، وہاں انسان کی ہیلتھ اور ویلتھ دونوں کو برباد کرنے والی چیز ہے. ہیلتھ، تندرستی، صحت، اور ویلتھ، مال اور دولت دونوں کو برباد کرنے والی چیز ہے. ہیلتھ اینڈ ویلتھ، تندرستی اور مال دونوں کو اگر کوئی برباد کرنے والی چیز ہے تو یہ نشے والی چیزیں، یہ ڈرگز، یہ دونوں چیز کو برباد کرنے والی. ایک عبرتناک واقعہ، اللہ کرے کہ دلوں میں بات اتر جائے. ایک صاحب تھے ہمارے یہاں، ایک زمانہ تھا کہ نیو یارک اور پیرس کا گولڈ مارکیٹ ان کی بول پر جو ہے کھلتا تھا. اتنے مالدار آدمی کہ نیو یارک اور پیرس کی گولڈ اینڈ سلور مارکیٹ، سونے چاندی کی مارکیٹ میں وہ جو بولی لگاتے تھے اس کے اوپر مارکیٹ کھلا کرتی تھی. اتنے مالدار، اور جہازوں کے جہاز بھر کے سونا چاندی کا کاروبار تھا ان کا. لیکن جب سے نشے کی عادت ہو گئی، زندگی میں آخری وقت ایسا آیا کہ ساری دولت پر دوسرے قابض، نشے کی نحوست سے. اور ایک وقت وہ آیا کہ جب ان کی موت ہوئی تو آخری رسومات کے لیے لوگوں سے پیسے جمع کرنے پڑے. ملینر، بلینر، ٹریلینر، کروڑوں خربوں روپے کا مالک، سونے اور چاندی کے ڈھیر کے ڈھیر کا مالک، لیکن جب سے وہ ڈرگز میں گیا، نشے میں گیا، شراب میں گیا، اس کی آخری حالت یہ ہوئی کہ آخری مراسم ادا کرنے کے لیے لوگوں سے 10-10 روپے، 20 روپے جمع کر کے ان کے آخری مراسم ادا کیے گئے. اپنے مال سے آخری مراسم بھی اس بیچارے کے ادا نہیں ہو سکے. یہ نشہ، یہ ڈرگز، یہ ہیلتھ اینڈ ویلتھ، تندرستی، صحت اور مال دولت کو برباد کرنے والی چیز ہے. اس لیے قرآن نے اس کو صاف لفظوں میں حرام کیا. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبو. نیت کرو کہ ایسی تمام نشاور حرام چیزوں سے خود بھی بچیں گے اور دوسروں کو بھی بچائیں گے. کہو انشاءاللہ. یہ ایمان کا تقاضا، یہ ہمارے دین کا تقاضا، ہماری دینداری کا تقاضا. اللہ ہمارے معاشرے کو اسلامی بنا دے. بزرگو، اصلاح معاشرے کی شروعات اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہوتی ہے. اپنی ذات، اپنے گھر سے ہم شروعات کریں گے تو انشاءاللہ پورا معاشرہ خود بخود درست ہو جائے گا. اور جو بات میں نے شروع میں عرض کی، ایمان مضبوط ہوگا، عبادات، معاشرت، معاملات، اخلاق، سب چیزیں درست ہو جائے گی.
اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے، ارتداد سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب سے اللہ راضی ہو جائے، آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
ماشاءاللہ ہم تمام جو ہے تو حضرت والا کے تین کی باتوں سے مستفید ہو رہے تھے. اب میں اظہار تشکر